طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد. وعلى عباده الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة دائما على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، نستعين الله خير الناصر المؤمنين. خدا کی مدیبی توفیق ہے کہ ہم شاید دو چار پانچ مہینے ہی کا گیپ آیا، ایک بار پھر آپ مومنین سے مخاطب ہیں. یہاں خدا نے ایک بار پہلے بھی توفیق دی ہے کہ آپ مومنین کی زیارت میں. موضوع جو آپ کے میزبان یا ہمارے میزبان ہیں، عموماً ہمارے لیے حالات حاضرہ، اپنے زمانے کے حالات، عموماً یہ موضوع رکھا جاتا ہے. لیکن میں آؤں گا حالات حاضرہ پر بھی ایک دو باتیں مختصر آپ سے کرنی، لیکن جو اس وقت ایام کا اتفاق سے ہمارے آپ کے ایام جو گزر رہے ہیں، جو مناسبت ہے، وہ آپ کو معلوم ہے کہ چند دن ہوئے بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا، جو امام رضا علیہ السلام کی بہن ہیں، اور معصومہ فاطمہ کے عنوان سے معروف ہیں، ان کی ولادت کے ایام ہیں. اور آہستہ آہستہ یہ ایام بڑھ رہے ہیں امام رضا علیہ السلام کی خود ولادت کے ایام کی طرف. ایران میں ان دو 10 دنوں کو، یعنی دوسرے لفظوں میں ایک ولادت سے دوسرے ولادت تک کا جو عرصہ ہے، اسے اشرے کے طور پہ منایا جاتا ہے. اور اس اشرے کو وہاں اشرے کرامت کہا جاتا ہے. دو بہن بھائیوں کی ولادت کے ایام جو درمیان اتفاق سے ہم اور آپ اس وقت بالکل بیچ میں، کہ چند 5 دن گزر چکے ہیں اور 5 دن رہ گئے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کی ولادت. تو میں چاہوں گا کہ جو موضوع ہے ہمارا حالات حاضرہ، ہم اس سے ادھر ادھر نہیں ہو رہے، لیکن مقدماتاً جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ہے، اس کو بیان کرتا ہوں اور پھر انشاءاللہ اپنے موضوع میں داخل ہوتا ہوں. درود پڑھیں محمد والے محمد. انشاءاللہ آپ نے سبھی نے قم میں اس شخصیت کی زیارت کی ہوگی، نہیں تو خدا انشاءاللہ آپ کے نصیب میں جلد از جلد یہ زیارت لکھ دے کہ آپ معصومہ قم کی زیارت کریں. جو نوے امام سے منسوب ایک حدیث، روایت، ایک جملہ کہ جو ان کی اہمیت کو، اس زیارت کی اہمیت کو بہت بڑھا دیتا ہے، اور وہی آج سر کلام بھی ہے، وہی حدیث ہمارے لیے سر کلام بھی ہے، ہماری گفتگو کا سر کلام بھی ہے، کہ امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ کے نو امام فرماتے ہیں، من زارا عمتی فی قم، کہ جنہوں نے یا جس نے بھی زیارت کی ہماری اماں کی. امے آپ کو پتہ ہے عربی کا لفظ ہے، ہم پھوپھی کے معنی میں ترجمہ کرتے ہیں اس کا، کہ جس نے ہماری پھوپھی کی زیارت کی، کہاں پر کی؟ قم میں. وجبت لہو جنہ، جنت اس پر واجب ہو گئی. ایک شخصیت ہے، بہت زیادہ میری اور آپ کی معرفت نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ کون سی ایسی کرامتیں ہیں جس کی وجہ سے اتنا بڑا مقام ایک خاتون کو ملا ہے. یہ جناب زینب کے لیے نہیں بات ہو رہی، جناب فاطمہ کے لیے بات نہیں ہو رہی، یقینی طور پہ ان کی زیارت وجبت لہو جنہ ہے. بی بی معصومہ قم کے لیے، کہ جن کا بہت زیادہ تعارف اس تشیع میں نہیں ہے، سوائے اتنا کہ امام رضا علیہ السلام کی بہن، ہم اور آپ اتنا ہی جانتے ہیں، امام رضا علیہ السلام کی بہن ہے، معصومہ قم ہے، مدفن ہے اس وقت، اچھا بڑا حرم ہے قم کے اندر. وجبت لہو جنہ، وہ بھی نوے امام فرما رہے ہیں. اور اس سے بڑی بات بھی ہے، ایک اور اس سے بڑی بات بھی ہے اسی شخصیت کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ جو چاہتا ہے، یہ بھی معصوم سے روایت ہے، کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی زیارت کرے، یعنی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زیارت کرے، لیکن نہیں کر سکتا، تو کہا کہ جائے اور قم معصومہ کی زیارت کرے، وہی ثواب ملے گا کہ جو جناب فاطمہ کی زیارت کا سبب ہے، تو بہت زیادہ بڑی بات ہو گئی. وجبت لہو جنہ، تو ہمارے لیے شیعوں کے لیے تو اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، سبھی جنت میں جائیں گے، کم و بیش ہلکے پھلکا یعنی تھوڑا بہت پٹائی وٹائی ہوگی لیکن جانا تو ہے، سارے مومنین انشاءاللہ جنت میں جائیں گے مرحلہ گزار گزار کے. لیکن جب کہا جائے نا کہ بی بی کی زیارت کا ثواب، بی بی وہ بھی معصومہ یعنی فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ کی زیارت کا ثواب، جو معصومہ کی زیارت، یہ بہت بڑی بات ہے. ایک اور ویسے ایسی شخصیت ہے ایران میں، شاہ عبد العظیم، انشاءاللہ ان کی زیارت بھی آپ نے کی ہوگی، حسنی سید ہیں شاہ عبد العظیم، تہران کے اندر شہر رے جو علاقہ مشہور ہے وہاں پر، ان کی زیارت کا بھی اسی طرح کی ایک بات ہے کہ جو ان کی زیارت کرے، دوسرے لفظوں میں کہا گیا جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب لینا چاہتا ہے اور نہیں جا پاتا کربلا، اگر وہ شاہ عبد العظیم کی زیارت کرے تو ثواب کربلا کی زیارت کا ثواب ملتا ہے. یہ ان شخصیات کے ساتھ کیوں، اور خصوصاً ابھی ہمارا موضوع ولادت کے ایام کی مناسبت سے بی بی معصومہ، یہ مقام کیوں ملا، اس شخصیت کو اتنا بڑا مقام کیسے ملا؟ ہم اور آپ تو زیادہ معرفت نہیں رکھتے سوائے اس کے کہ امام رضا علیہ السلام کی بہن. دیکھیے جو امپورٹنٹ مسئلہ ہے نا وہ یہیں پر ہے تشریحوں کے ساتھ، کہ ہماری جو اپنی معلومات یا انفارمیشن کا جو مسئلہ آپ کو بہت اچھا انداز یعنی پتہ ہے آپ کو، اس کا اندازہ ہے کہ ہم رسول اللہ کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، مولا کائنات تک آتے ہیں تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے، رسول اللہ سے تھوڑا زیادہ آپ لوگ امام علی علیہ السلام کو جانتے ہیں، بی فاطمہ زہرا تک پہنچتے ہیں تو بہت اچھا ہو جاتا ہے امام علی اور بی فاطمہ زہرا، امام حسن علیہ السلام تھوڑا سا کم ہوتا ہے، امام حسین پہنچتے ہیں پھر تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے، امام زین العابدین علیہ السلام پر تھوڑا کم ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے تھوڑا کم نہیں ہوتا کافی کم ہو جاتا ہے، کیونکہ دو چار پانچ باتوں کے بعد اگر میں آپ سے کوئی چھٹی بات پوچھوں نا تو آپ پریشان ہو جائیں گے پانچویں امام، چوتھے امام کے بارے میں. پانچویں امام تک پہنچتے ہمیں دو چار باتیں یاد رہ جاتی ہیں، کربلا میں تھے بہت چھوٹا بچپن وہاں پہ تھا، اور ایک آدھ اور کوئی واقعہ ہم کربلا کے بعد کا علمی اعتبار سے باقر نام رکھا گیا، اور چونکہ وہ زمانہ بنو امیہ بنو عباس لڑ رہے تھے موقع مل گیا، علمی شگافتہ ہو گیا، علم شگافتہ ہوا، بہرحال وہ باقر چھٹے امام پر پہنچے ہم تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے، ساتویں امام پہ آتے ہیں ہم زندان تک محدود ہو جاتے ہیں، 14 سالہ زندان ہے، آٹھویں امام پر آتے ہیں کیونکہ مشہد اور مرو اور ایک سلسلہ تھا مامون زبردستی لے آیا تھا، تھوڑی معلومات زیادہ ہوتی ہے، نویں امام سے پھر ہم غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. نویں امام اور دسویں امام کا اگر میں آپ سے کہوں نا کہ کوئی واقعہ مجھے بتائیں، گیارہویں امام کی زندگی کو واقعہ بتائیں، آپ یقین کیجئے اتنا زور لگانا پڑے گا نا دماغ کے اوپر کہ نویں امام کا کوئی واقعہ، دسویں امام کا کوئی واقعہ، گیارہویں امام کا کوئی واقعہ، زور لگانا پڑے گا ہم آہستہ آہستہ. تو جب ہم آئمہ کے بارے میں رویے اس طرح گئے تو بی بی معصومہ قوم جو تعجب کی بات نہیں ہے، کیا ہمیں صرف اتنا ہی پتا ہے کہ وہ امام رضا علیہ السلام کی بہن ہے؟ جبکہ دیکھیں بات ایسی نہیں ہے. کیا بات ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں جس کی وجہ سے اتنا بلند مقام اس شخصیت کو ملا. درود پڑھیں محمد والے محمد. کہتے ہیں کہ جب مامون کون ہے؟ ہارون کی اولاد ہے. ہارون کون ہے؟ شاید بنو عباس کا سب سے خبیث خلیفہ اگر ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں، سیاست مدار چالاک ترین اس امیر شام کے بعد. امیر شام کو سب جانتے ہیں نا ہاں یا نا؟ امیر شام کو سب جانتے ہیں نا، یعنی معاویہ.
بر محمد وال محمد صلی
اللہ علیہ وسلم. اگر اس کے بعد کوئی شاطر ترین کہ جس نے یہ والی سیاست نہیں کی کہ دور رکھتا، ظلم کرتا، گھر جلاتا، جیسے چھٹے امام کے گھر جلائے گئے، پانچویں امام کو بھی گھروں میں محدود بند کر دیا گیا، اس نے اٹھا کے زندانوں میں ساتویں امام کو اس طرح سے اس نے گھمایا ہے کہ شیعوں سے رابطہ ختم ہو جائے، بھائی کہ وہ سمجھتا یہ تھا کہ اگر میں زندانوں میں 14 سال، آپ کو پتا ہے آپ کے امام کے لیے کہا جاتا ہے 14 سال زندان میں رہیں، یہ کم سے کم ہے، 18 سال کی بھی بات آئی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اس نے سمجھا کہ شیعوں سے رابطہ ختم اگر ہم ان کو اس طرح زندانوں میں ڈال دیں. اور جب اس کی بھی سیاست ناکام ہو گئی، بھائی کہ وہ سب سے خطرناک سیاست دان تھا، تو اس کا پھر بیٹا جو اس کا بھی باپ بنا گندی سیاست میں، اس کا بھی باپ بنا مامون رشید، جس کو آپ جانتے ہیں مامون. مامون نے کہا کہ بھائی یہ ٹیکنیک ساری ناکام ہو گئیں، اب تک جو بھی بنو امیہ نے کیا، بنو عباس نے کیا، ناکام ہو گئیں، ایک نئی پالیسی. اور اس نے یہ دو معصومین کے ساتھ بڑی خطرناک پالیسی کی ہے، خود 10 8ویں امام کے ساتھ جو سازش کی، اور 10 9ویں امام کے ساتھ کہ اپنا داماد بنا دیا، 9ویں امام کو اپنا داماد بنا دیا، اپنی بیٹی ان کے گھر پہنچا دی امام جواد علیہ السلام. لیکن 8ویں امام کے ساتھ کیا کیا؟ کہا کہ ان کو لے کے چلو، لے آؤ. لیکن اعلان یہ کرتے ہوئے چلو, پروپیگنڈا میڈیا, سارے ٹیلی ویژن, سارے چینلز, ساری سیٹلائٹ, سارے موبائل, سارے واٹس ایپ, کس کام پہ لگا دو؟ اس کام پہ لگا دو کہ یہ اپنی مرضی سے آ رہے ہیں. کہو کہ انہوں نے قبول کر لیا ہے جب ہم نے ان کو پیش کی خلافت. تم لوگ شیعہ جو پوری دنیا کے اندر یہ کہہ گئے کہ یہ لوگ تو کبھی بھی خلافت قبول نہیں کریں گے, اور کم سے کم تم لوگ ہاتھوں سے قبول نہیں کریں گے, ان کا حق ہے لیکن تم تھوڑی دے سکتے ہو ان کو. تم جو لڑتے رہے ہم سے, آج دیکھو جب ہم نے ان کو کہا کہ آئیے بنیے, آگے بننے کے لیے تیار ہو گئے اور چل پڑے ہمارے کاروان کے ساتھ آ رہے ہیں. یہ پروپیگنڈا کر دو. اب بھائی اس زمانے کا جب سارا میڈیا ہی ان کے پاس ہو, یہ بات یاد رکھیے گا, سارا میڈیا ان کے پاس, امپورٹنٹ بات ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آپ سمجھ رہے ہو کہ نہیں شیعوں کے پاس, ان کے بھی کچھ علماء ہوتے ہوں گے, مجتہدین, فقہا, جن کے پاس کوئی مسجد ہوتی ہوگی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. کوئی ممبر ہوتا ہوگا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. کہیں تو نماز جمعہ پڑھاتے ہوں گے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. کہیں تو عید کی نماز پڑھاتے ہوں گے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. انہوں نے معصومین کو گھر پہ بٹھا رکھا تھا, ان کے ماننے والے کہاں نمازیں پڑھاتے تھے؟ ہاں اگر گھر پہ کوئی جماعت لگتی ہو تو لگتی ہو. نہ مسجد آپ کے پاس, نہ محراب ممبر آپ کے پاس, نہ اس وقت کوئی اور چینل آپ کے پاس, کچھ بھی نہیں تھا. پروپیگنڈا پوری مشینری ان کے پاس ہے. انہوں نے کہا اعلان کر دو کہ یہ اپنی مرضی سے جا رہے ہیں, انہوں نے قبول کر لیا ہے. اور ایسے ہی ہوا. اس زمانے میں اگر کوئی اور گمراہ ہوتا, میں افسوس نہ ہوتا, ہمارے اپنے ہی گمراہ ہو گئے. لفظ شیعہ ٹھیک نہیں ان کو کہنا, جو محبین یا دعوت محبت یا دعوی محبت کیا کرتے تھے وہ سب گمراہ ہوئے, بڑی تعداد میں گمراہ ہوئے. دوسری سیاست اس نے کیا کی؟ دوسری سیاست, پہلا کہا کہ اعلان کر دو کہ یہ اپنی مرضی سے آ رہے ہیں, ہم نے تو خالی کہا خلیفہ بننے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے کہا اوکے چل پڑے, مدینہ چھوڑ دیا ہے اور مدینہ سے نکل گئے. اب کسی کو کیا معلوم؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اور جو شیعہ دنیا میں تھے انہیں کیا معلوم مدینہ سے کس حالت میں نکلے. یہ کہہ کے نکلے کہ ایسے الوداع کرو جیسے جنازوں کو بھیجا جاتا ہے, یہ کہہ کے کہ آخری ملاقات ہے ہماری تمہاری. اب یہ باتیں پہنچتے پہنچتے تو ٹائم لگے گا نا. ادھر جب ایک بات مامون نے چاہا کہ اپنے ساری مسجدوں سے اعلان ہو جائے تو وہ جلدی پھیل جائے گی, اور پھیل گئی, اور وہ پھیل گئی, اور اس میں گمراہ ہوئے. کاش دوسرے ہوتے, ہمارے اپنے گمراہ ہو گئے, ہمارے اپنے گمراہ ہو گئے. کون ہوئے یہ بھی سنیے آپ. وہ لوگ کہ جو ہارون کی جیل میں 11 سال گزار چکے تھے, ہارون کی جیل میں. جیل سے ذرا آج کی جیل کی شباہت نہیں لیجیے گا, جیل سے مراد آج کی جیلیں نہیں ہیں, وہ جیلیں جس میں جانے کے بعد پتہ نہیں ہوتا تھا کہ باہر آئے گا یا نہیں آئے گا, وہ جیلیں ہوتی تھیں. وہ ہلکا سا اگر آپ نے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہلکا سا جیل کا ٹچ, یا خود مختار پر جو ایک ڈراما سیریل آ گیا, اگر آپ نے جیل دیکھی تو آپ کو اندازہ ہو. جیل میں جانا ہوتا تھا, پتہ ہوتا تھا چلا گیا, جیل سے آنا آنے وانے کا پتہ نہیں ہوتا تھا کہ آئے گا یا نہیں آئے گا. ایسی جیلیں, اور بہت ہی خطرناک جیلیں, گندگیوں سے بھری ہوئی, گٹروں سے بھری ہوئی, سانپوں سے, بچھوؤں سے اور چوہوں سے بھری ہوئی. یعنی ایسی جیل میں 11 سال رہنے کے بعد ایک گروہ باہر نکالا سیاست کے تحت مامون نے, اور کہا کہ لو جس کے لیے تم نے 11 سال جیلیں برداشت کی ہیں نا, وہ آ رہے ہیں, بڑے شان و شوکت سے آ رہے ہیں, کیونکہ ہم نے ان کو کہا کہ آپ کو بننا ہے امام, آئیے آپ کو بننا ہے خلیفہ, آئیے ہم آپ کو خلافت دیتے ہیں. انہوں نے قبول کر لیا. یہ امام کے اوپر ان کا اعتقاد دیکھیے, امام سے پوچھے بغیر اعتقاد. اعتقاد تو بہرحال ایسا ہونا چاہیے کہ یاد رہے, یقین ہو, یقین ہو کہ غلط ہے. یقین تو ایسا ہے نا, امام کے بارے میں آپ سے کوئی بات کہے, آپ لوگوں سے معصوم کے بارے میں کوئی بات کہے, آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے میں پوچھ کے بتاؤں گا, آپ کہیں گے مجھے شک ہے. عقیدہ سے کہتے ہیں کہ بھائی امام تو امام ہوتا ہے, ہم گمراہ نہیں ہوتے. لیکن آپ دیکھیے گا, اس نے کہا کہ کیا واقعی قبول کر لی؟ کہا ہاں. کہا پھر تم کیا کرو گے؟ کہا میں نہیں چھوڑوں گا, میں نہیں چھوڑوں گا, میں خود اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا. یہ اس نے کہا ہے جو 9 سال 11 سال عشق اہل بیت میں جیل میں رہا ہے. کہہ رہا ہے میں اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا. کیسے قبول کر لی انہوں نے آپ کی خلافت؟ یہ گمراہی کا, یہ کامیاب ہو گیا مامون, کامیاب ہو گیا. ہارون تک کامیاب نہیں ہوا تھا, مامون کامیاب ہو گیا. کیوں؟ شیعوں میں گروپنگ ہو گئی, شیعوں میں فرقے بننا شروع ہو گئے, شیعوں نے ائمہ اور امام کو چھوڑ دیا اور کہا یہ بات ٹھیک ہے کہ انہوں نے قبول کر لیے, اب ہم ان سے لڑیں گے, اب ہم لڑیں گے, اگر مامون نہیں بھی لڑے گا تو ہم لڑیں گے, ہم قتل کریں گے. یہ جملہ کہا, عہد کیا, 4 آدمیوں نے اپنے اپنے قبائل کو جا کے تیار کیا اور کئی مرتبہ امام پر حملہ کیا. کئی مرتبہ امام رضا علیہ السلام پر آپ کے ماننے والوں نے حملہ کیا. جو میں نہیں کہہ رہا ہے لفظ شیعہ لاؤ ان کے لیے, شیعہ تو انشاءاللہ مطیع ہوتا ہے, پیروکار ہوتا ہے, لیکن ہم کم سے کم عاشق یا محب تو کہہ سکتے ہیں نا, کہ جو جیلوں میں رہا ہو 11 سال ان کی عشق کی وجہ سے. اس نے 11 اس نے چار مرتبہ حملہ کیا ہے امام کے اوپر. اب یہ وہ بات ہے جو میں اس لیے اتنی تفصیل سے کر گیا کہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بی بی معصومہ قم کا کردار کیا ہے. جیسے ہی وہ وہاں نکلے انہوں نے بھی مدینہ چھوڑ دیا سینکڑوں لوگوں کے ساتھ, چند لوگوں کے ساتھ نہیں کہ دس آدمیوں کا کاروان بنایا, پندرہ آدمیوں کا کاروان بنایا, نہیں, اپنے خاندان کے ہر آدمی کو لے لیا. آپ کو معلوم ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے 34 بیٹے بیٹیاں ہیں, 34 اور عالم اسلام میں پھیلے ہوئے ہیں. افغانستان میں جائیں گے تو مل جائیں گے, آذربائیجان جائیں گے تو مل جائیں گے, عراق آپ جائیں مل جائیں, ایران آپ جائیں تو مل جائیں, یعنی پھیلے ہوئے, مدینے میں آپ جائیں تو مل جائیں گے آپ کو. ان کی اولادیں سب سے زیادہ پھیلی ہوئی ہیں, تبلیغات سب سے زیادہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولادوں نے کی ہے. اسی لیے اور آپ کو اسی لیے دنیا کے اندر کاظمی سادات سب سے زیادہ ملیں گے, کاظمی سادات, بھائی اس طرف عرب دنیا میں ان کو موسوی سادات کہا جاتا ہے, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تو موسیٰ سے موسوی بنے ہیں, کاظم سے کاظمی سادات بنے. سب سے زیادہ دنیا میں آپ کو یہ لوگ ملیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ سب سے زیادہ تبلیغات کے لیے نکلے, سب سے زیادہ امام رضا علیہ السلام کے بہن بھائی نکلے. خوب, یہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ, اپنے سارے نوکروں کے ساتھ اور اپنے سارے ماننے والے اور عاشقوں کے ساتھ نکلی ہیں مدینے سے, یعنی یہ سینکڑوں کا قافلہ نکلا ہے. کس بنیاد پہ نکلا ہے, کیا سوچ کے نکلا ہے؟ ہمارے یہاں ایک چھوٹی سی بات کہہ دی جاتی ہے اور پوری اتنی بڑی جو ہدف, اتنی بڑی جو سوچ ہے اس کو ہم محدود کر دیتے ہیں کہ وہ محبت بھائی میں نکل آئیں. ایسا نہیں, اس طرح نہ کریں. یہ وہ شخصیات ہیں جو صرف محبت کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے اسٹیپ نہیں لیتی ہیں, جیسے جناب زینب کے لیے بھی کہ محبت یا عشق کے بھائی سے عشق تھا اس لیے مدینے سے چلی گئی. نہیں دیکھیں, ایسا نہیں کریں. وہ مدینے سے اگر نکلی ہیں, بلکہ آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے شادی کی شرط رکھی تھی, یہ جناب زینب سلام اللہ علیہا, کہ جب شادی عبداللہ ابن جعفر طیار سے شادی کی بات ہوئی ہے تو شرط رکھی تھی کہ یہ شرط ہے کہ جب بھی حسین مدینہ چھوڑیں گے میں بھی مدینے سے جاؤں گی. یہ شادی کی شرط رکھی تھی انہوں نے, اس بنیاد پہ نہیں کہ محبت اور عشق ہے, اس بنیاد پر پتا تھا کہ جو کام آپ انشاءاللہ جہاں تک پہنچائیں گے اس کے بعد اس کام کو میں نے لے کے آگے بڑھنا ہے. اور یہ ذمہ داری پہلے دن سے تعین ہوئی ہوئی ہے جناب زینب کے لیے, اور انہوں نے ذمہ داری کو نبھایا. اسی لیے جملہ کہا جاتا ہے کہ اگر زینب نہ ہوتی تو کربلا میں ہی دفن ہو جاتی. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر جناب زینب نہ ہوتی تو کربلا میں ہی دفن ہو جاتی. بالکل اسی طرح کا رول ہے جناب معصومہ قوم کا. انہوں نے کہا کہ کیونکہ مامون نے امام رضا کو ان راستوں سے اپنے پاس بلوایا ہے کہ جہاں راستے میں کوئی بھی شیعہ آبادی نہیں آتی, کہہ کے اپنے لشکر کو کہ کوئی ایسا علاقہ نہیں آنا چاہیے, اس پورے مدینے سے نکلیں مشہد تک آنا ہے, کہا کوئی ایک ایسا علاقہ نہ آئے کہ جہاں پر شیعہ ہوں, ان جگہوں سے لے کے آنا جہاں شیعہ نہ ہوں, تاکہ کہیں پر بھی یہ بریفنگ نہ دے دیں, کہیں ایسا نہ ہو لوگوں کو بتا دیں, کہیں ایسا نہ ہو لوگوں کہیں کہ بھئی یہ میں اپنی مرضی سے نہیں جا رہا, مجھے زبردستی لے جایا جا رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو پھر شیعوں تک خبر پہنچ جاؤ, پھر شیعہ جو ہے نا وہ راستے میں ان کو واپس لینے کی کوشش کریں. تو کہا کوئی شیعہ آبادی سے ان کو, کسی شیعہ آبادی سے مت گزارنا, یہ طے ہوا اور نہیں گزرنے دیا. وہ جو آپ سنتے ہیں نا, وہ جو آپ سنتے ہیں کہ جب نیشا پور پہنچتے ہیں امام, تو وہاں پر 18,000 قلم تیار ہیں کہ امام کچھ فرمائیں ہم کچھ لکھیں, امام کچھ کہیں ہم کچھ لکھیں. اور وہ سلسلہ تو ذہب کے نام سے جو معروف روایت اہل بیت علیہ السلام کی قیمتی ترین روایات میں سے, کہ جو کہتے ہیں کہ حدیث ثقلین کے بعد انی تارک فیکم ثقلین کے بعد سب سے امپورٹنٹ ہے, کہ کیا کہا, قال اللہ, اللہ کا فرمان بتایا تھا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی, کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے یہ حصار, یہ ایک قلعہ ہے, حصنی میرا قلعہ ہے. تو کہتے ہیں من, جو بھی داخل ہو گیا حصنی, من دخل حصنی آمن من عذابی, جو داخل ہو گیا اس قلعے میں وہ میرے عذاب سے بچ گیا. اور پھر کہا من شروطہا, یہ امام نے یہاں تک کہہ کے رک گئے, پھر دوبارہ پورے لشکر کو اپنے ساتھ چلایا, پھر دوبارہ چڑھے اور کہا من شروطہا کے بعد کہا کہ انا من شروطہا. یہ بہت اہم بات ہے, اس کو سلسلہ تو ذہب یا وہی حدیث ولایت کہا جاتا ہے, کہ جہاں پہلی مرتبہ اس طرح امپورٹنٹ بات کی ہے جو آج تک ابھی تک کسی معصوم نے نہیں کی تھی, کہ اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی ایک امپورٹنٹ شرط ہے, اور وہ یہ کہ میں ہوں, یعنی امامت کو نہیں کہا ہے, اگر امامت کو کہا ہوتا تو ہم کہیں گے بھائی بقیہ معصومین بھی امامت کی اشارہ کرتے رہے, امامت کی طرف اشارہ کرتے رہے. نہیں کہا انا من شروطہا, نہیں کہا کہ امامت من شروطہا, کہا میں اس کی ایک لازمی شرط ہوں. یعنی اتنا بڑا مطلب کھولا پہلی مرتبہ اتنے 18,000 قلموں کے سامنے کہ لا الہ الا اللہ مکمل ہی نہیں ہوتا کہ جب تک تم رضا پر ایمان نہ لے آؤ. یعنی امام رضا پر ایمان نہ لے آؤ, یہ نہیں کہا کہ امامت پر ایمان نہ لے آؤ, کہا انا من شروطہا. بہت امپورٹنٹ بات ہے. بہرحال یہ حدیث ولایت ہے. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سارے شیعہ تھے, بھائی کوئی شیعہ نہیں تھا, اتفاق سے 18,000 کے 18,000 قلم غیر شیعہ تھے کہ جو اس حدیث کو لکھنے کے لیے تیار بیٹھے تھے, وہ لکھا اور الحمدللہ وہ رہ گئی, وہ آج تک رہ گئی. خوب کسی بھی شیعہ آبادی سے نہیں گزرے. اب بی بی معصومہ قوم کیوں اتنی اہم بات ہے کہ ان کے لیے کہا جس نے ان کی زیارت کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی, یا کیوں کہا کہ جو جناب فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہے وہ آ کے بی بی معصومہ کی زیارت کرے, یہ کیوں مقام ملا ہے؟ یہ سارا مقدمہ اب تک جو میں نے آپ سے 25 منٹ یا 20 منٹ کی باتیں کی ہیں وہ اس مقدمے کو اس لیے بنایا تھا کہ میں آپ کو یہاں تک لانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں جب بی بی معصومہ نکلیں اپنے سب کچھ اپنا لے کے نکلیں, اپنے سارے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ نکلیں اور ان آبادیوں سے ہوتی بھی آئیں کہ جہاں شیعہ رہتے تھے, ساری ان آبادیوں میں داخل ہوئیں اور کہا کہ دیکھو رضا اپنی مرضی سے نہیں گئے, میرے بھائی اپنی مرضی سے نہیں گئے, ان کو لے جایا گیا ہے, دیکھو تم گمراہ مت ہو جانا, پروپیگنڈے مت آ جانا, ایسا نہ ہو کہ تم یہ سمجھو کہ امام رضا کو کیونکہ خلافت پیش ہوئی ہے. امام کو پتہ تھا, بی بی کو معلوم تھا, اہل بیت علیہ السلام کو علم تھا کہ اب پروپیگنڈے کا زمانہ شروع ہو جائے گا کہ دیکھو رضا چل پڑے, دیکھو رضا کو خلافت ملی ہے چل پڑے. بی بی نے کہا نہیں, پوری شیعہ آبادیوں سے ہوتی بھی آئیں, یہ الگ بات ہے کہ اس زمانے کی شیعہ سنی آبادیاں جو بھی ہوں جتنا بھی مسلمان سرزمین تھی, آپ کو پتا ہے کہ ساری کی ساری خلافت عباسیہ کے پاس تھی, خلافت عباسیہ مامون کے پاس تھی. مامون نے ہر جگہ پر حملہ کروایا, ہر جگہ پہ گورنر مامون کا تھا, اس نے اس کاروان پہ ہر شہر میں ہر گاؤں میں ہر راستے کے ہر علاقے پہ حملہ کروایا اور یہ شہید ہوتے 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 اپنا پیغام پہنچاتے پہنچاتے جب ساوے پہنچی ہیں نا, ساوے قم سے کوئی 45-50 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک علاقہ ہے, جب یہ بی بی وہاں پہنچی ہے نا, پیغام پہنچاتے ہوئے سارے شیعوں کو آگاہ کرتے ہوئے خبریں دیتے ہوئے جب یہ پہنچی ہیں ساوے, تو وہاں پہنچ کے اکیلی رہ گئی تھیں. یعنی وہ سینکڑوں جو افراد ساتھ نکلے تھے سب رستے میں شہید ہو گئے, اکیلی رہ گئی تھیں اور وہاں پر بھی زہر دے دیا گیا. اللہ کا بندہ جب قم سے پہنچا ان کو لینے کے لیے تو وہاں زہر آلود ہو چکی تھی, پھر جب وہ واپس لے گیا, جب وہ پہنچ گیا قم لے کے, تو خالی 12 دن زندہ رہیں, صرف 12 دن زندہ رہیں اس جگہ پہ کہ جسے بیت النور کہا جاتا ہے, کہ آپ نے انشاءاللہ زیارت کی نہیں کی تو ضرور کیجیے گا. ایک چھوٹی سی جگہ ہے, وہ گھر آج تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے, ورنہ وہ گھر کے جہاں بی بی معصومہ کو ان 12 دنوں میں عبادت کا موقع ملا اور وہ پھر وہاں دنیا سے چلی گئی. اگر یہاں تک یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی تو ہم کیا کہنا چاہ رہے تھے, دیکھیے کتنا امپورٹنٹ کام ہے یہ. ٹھیک ہے کہ بظاہر جوانوں نے آپ سے کہا کہ سیاسی حالات کے اوپر ایک چھوٹا سا پروگرام ہے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ اگر حالات سے صحیح آگاہی نہ ہو نا, ذمہ داری کون نبھا رہا ہے؟ جناب زینب سلام اللہ علیہا, کہ بھائی اگر کربلا کو ہم کربلا سے باہر لے کے خود نہ نکلے تو لوگ اتنی تحریف کریں گے نا. اس میں ہو گئیں, بڑی کوشش کی ہے لیکن اصل چیز محفوظ رہ گئی نا, کتنی تحریف نہیں. یار کربلا کو جتنا انہوں نے خراب کرنے کی کوشش کی ہے اور اپنے اور دوسروں نے مل کے, نادان دوست بھی شامل ہے دانا دشمن بھی شامل ہے, سب نے مل کے جتنا کربلا کو خراب کیا ہے, لیکن اس باوجود بھی کربلا الحمدللہ صحیح روایات, صحیح چیزیں, صحیح واقعات, حتیٰ کہ ان کے یعنی جس نے انگوٹھی کے لیے امام کی انگلی کاٹی, لیکن اب کس نے کاٹی, کس نے دیکھا, لیکن اس تک کا نام آیا ہوا ہے کہ اس انسان نے امام کی ایک انگوٹھی کے لیے انگلی کاٹ دی, اس تک کا نام آ گیا, کس نے ایک لباس اتار لیا اس تک کا نام آ گیا, کس نے سر کے نیچے فلاں چیز کھینچ لی اس تک کا نام آ گیا. یعنی کسی چیز کو اگر معصومین روایت نہ کرتے نا, خود جناب زینب اور امام سجاد علیہ السلام, تو تحریف ہو جانا تھا. خوب اگر اسی طرح سے آئمہ کی ساری باتوں کو آگے منتقل کرنے والے خود امام نہ ہوتے نا, یہ پوری کی پوری تحریک ختم ہو جانی تھی. اسی طرح سے امام رضا علیہ السلام کے, کیونکہ یہ بہت بڑا ایشو تھا کہ جب ان کو خلافت پیش کی گئی انہوں نے قبول کر لی ہے, بی معصومہ نکلتی ہیں. یعنی یہ دلیل کے طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اس طرح سے ان تمام موضوعات کو صحیح سننے کے بعد صحیح طرح سے نقل نہیں کریں گے تو تحریف کرنے والے تو تیار بیٹھے ہیں. میڈیا کل نہیں ان کے پاس تھا, اگر آپ یہ سمجھیں گے کل تو میڈیا ان کے پاس تھا, مراد یہ ہے کہ کل عثمان یا عثمانی خلافت کہیں یا اس سے پہلے چلے جائیں, عباسی خلافت کہیں اس سے پہلے چلے جائیں, اموی خلافت کہیں, تو آپ ہی سمجھیں گے کیونکہ گزشتہ زمانے میں میڈیا ان کے پاس تھا, تحریف ہو گئی. میں آپ سے کہہ رہا ہوں جتنا کل ان کے پاس تھا آج اس سے زیادہ ان کے پاس ہے. جو بظاہر آپ کو لگتا ہے نہیں یار یہ تو اردو میڈیا ہے, ہماری زبان بول رہے ہیں، یہ بھی انہی کی زبان بول رہے ہیں، یہ تو انگلش میڈیا ہے، یہ تو یورپین زبان بول رہے ہیں، نہیں بھائی یہ بھی انہی کی زبان بول رہے ہیں. کیا مطلب ہے کہ خلافت عثمانیہ ابھی تک کنٹرول کی ہوئی ہے؟ جی ہاں، خلافت عثمانیہ کوئی چیز نہیں ہے، خلافت عباسیہ کوئی چیز نہیں ہے، خلافت اموی کوئی چیز نہیں ہے. اصل مسئلہ وہ فکر ہے، وہ فکر ہے جو اہل بیت علیہ السلام کو چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے اس دنیا کے اندر اہل بیت علیہ السلام کی فکر کو نہ پنپنے دیں، ان نظریات کو نہ آگے آنے دیں، اس سوچ کو ختم کریں. وہ آج بھی اسی طرح سے ہے، وہ شاید اور بھرپور کام کر رہے ہیں، بھرپور، اس سے کہیں زیادہ. یہ الگ بات ہے کہ الحمدللہ ہماری طرف سے بھی کام ہو رہا ہے، آج ہمارے پاس بھی مواقع زیادہ ہیں، لیکن آپ یقین کیجئے کہ ان کے پاس اس سے زیادہ طاقت ہے کہ جتنی اس زمانے میں تھی، جس کو آپ مامون جانتے ہیں یا امیر شام کے نام سے جانتے ہیں، اس سے زیادہ طاقت آج ان کے پاس ہے. اس میڈیا کی طاقت، یعنی پروپیگنڈا. نہیں بھائی، ممبر تو ہمارے پاس ہے، محراب تو ہمارے پاس ہے، مجالس تو ہماری ہو رہی ہیں، ہم تو پھر صحیح بات کر رہے ہوں گے. آپ خود ذرا سوچیں کتنی صحیح باتیں ان جگہوں سے ہو رہی ہوں گی، کتنی جگہوں سے ہو رہی ہیں پہلی بات، اور کتنی صحیح باتیں ہو رہی ہیں دوسری بات. مرکز آپ کا مکہ اور مدینہ ہے، آپ کے پاس ہے مرکز، آپ کا مکہ اور مدینہ ہے. عالم اسلام کا مرکز مدینہ اور مکہ ہی ہے، یاد رکھیے گا یہ بات. اللہ نے وہیں پر ہر سال اتنی بڑی تعداد میں لوگوں جمع کر کے کوشش کی ہے کہ حقائق پتہ چلیں، لیکن کیا آپ وہاں پر کوئی بات کر سکتے جس کو آپ کہیں حقیقت ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کوئی بات کر سکیں وہاں پہ. یہ تو اللہ کا معجزہ تھا، روایات میں اس طرح بیان ہوا ہوا تھا، شیعہ تیار تھا کہ اس نے الحمدللہ اس سے بڑا، دو چار پانچ چھ نہیں، پتہ نہیں 25-30 گنا بڑا مجمع لگا لیا کربلا میں. یہ تو ایک معجزہ ہے نا. وَإِلَّا تو سارا پروگرام تو پہلے وہاں کے لیے تھا کہ جو نہیں ہو پا رہا تھا، نہیں ہو پا رہا تھا. ہمارے پاس مساجد دنیا کی کتنی ہیں، ہمارے پاس گورنمنٹ دنیا کی کتنی ہے، مسلمان کتنی گورنمنٹ اس وقت سنجیدہ ہیں جو رسول اللہ کے واقعی پیروکاروں کے پاس ہو، رسول اللہ کے واقعی پیروکار. کتنی حکومت اس طرح کی ہیں، کتنے ممبر اس طرح کے، کتنے محراب اس طرح کے، کتنے جمعے اس طرح کے ہیں، کتنی عیدیں اس طرح کی ہیں. تو آپ کو پتہ چلے گا بھائی سب آپ کے ہاتھوں سے نکلا ہوا ہے. یہ ایک طرف یہ عالم اسلام ہے، اور ادھر جو میڈیا پروپیگنڈا کرتا ہے، گھر گھر میں گھس گیا ہے، وہ گھر گھر میں گھس گیا ہے. دیکھیں کتنی خطرناک بات ہے اگر اس بات سے آپ سمجھ جائیں. اور آج کا موضوع میں مقدماتی بات کر چکا، اور اب دوسرے موضوع میں داخل ہو رہا ہوں، حالات حاضرہ. اور حالات حاضرہ کا بھی خالی ایک ہی آج پہلو کو بات کر سکوں گا، اور وہ بھی کیونکہ امپورٹنٹ موضوع ہے. درود پڑھیں محمد والے محمد. اور وہ بات ہے نائجیریا کی، نائجیریا، کیونکہ انشاءاللہ جب تک مقدمہ میں نے بنایا ہے آپ کو امید ہے کہ سارا اس واقعے کی وجہ سے سمجھ میں آ جانا چاہیے. اگر اس اللہ کے بندے کو گولیاں نہ لگتی، کتنے لوگ پاکستان میں متوجہ ہوتے کہ کوئی ابراہیم زکزکی نامی شخصیت بھی ہے کہ جو شیعہ لیڈرشپ ہے نائجیریا کی، اگر اس کو گولیاں نہ لگتی، کتنے لوگوں کو پتہ تھا؟ پتہ تھا آپ کو؟ نہیں پتہ تھا. اور ہو سکتا ہے ابھی بھی نہ پتا ہو آپ کو، ابھی بھی نہ پتا ہو. کیا مطلب؟ یہ تو انفارمیشن کی دنیا ہے، یہاں تو اتنا میڈیا ہے، یہاں تو اتنے چینلز ہیں، یہاں پر تو ہر ہاتھ میں موبائل ہے، یہاں تو موبائل کے اوپر ہر خبر کے بعد ایک خبر ہے. ہم تو لگتا ہے سب سے زیادہ باخبر لوگ ہیں، ہم جو سمجھ رہے ہیں ہم سب سے زیادہ باخبر لوگ ہیں. ہماری یہ حالت تھی کہ اگر اس اللہ کے بندے کو گولیاں نہ لگتی تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ نائجیریا میں بھی شیعہ ہوتے ہیں اور شیعہ قیادت بھی ہے. نہیں پتہ تھا، نہیں پتہ تھا نا. ابھی اور جو باتیں نہیں پتہ اس لیے کہ اللہ کے بندے کے بارے میں، بھائی کہ ابھی چند دنوں پہلے تاجکستان کی شیعہ قیادت شہید ہوئی جیل کے اندر، تاجکستان کی شیعہ قیادت جیل کے اندر شہید ہو گئی. نہیں پتہ، ابھی بھی نہیں پتہ. وہی جیل کے اندر جو حرکتیں کرتے ہیں نا، اختیار دے دیا، کہا وہاں پر تو جیل کے آپس میں جھگڑا ہو گیا تھا اور اتفاق سے کچھ ہم نے جو ہے وہ تکفیری بند کر رکھے تھے، ان تکفیریوں نے جو ہے نا وہ چمچوں کو اور فلاں کو دھار بنا کے اور حملہ کر دیا لوگوں پہ، اور اس میں چند لوگ شہید ہوئے، اس میں ایک یہ بھی چلے گئے. اور ایک شیعہ قیادت جو کئی سالوں سے تاجکستان میں شیعہ قیادت، بڑی قیادت، جیل میں تھی، دنیا سے چلا گیا، ابھی مہینے دو مہینے پہلے کی بات ہے. اب رحم زکزکی، آج اس لیے موضوع امپورٹنٹ ہو گیا کہ ابراہیم زکزکی کے لیے بات آ رہی ہے کہ سلو پوائزننگ کی گئی ہے جب سے ان کے پاس ہیں، 2014 اور 2015 سلو پوائزننگ کی گئی ہے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کو شہید کر رہے ہیں. اور ان کے بیٹے نے اپیل کی ہے کہ اگر کچھ دنیا نے حرکت نہیں کی تو وہ بہت جلدی شہید ہونے والے ہیں، کیونکہ ان کے بیٹے نے مطالبہ کیا. اس لیے اس وقت پوری دنیا میں کوشش ہو رہی ہے کہ ایک گلوبل موومنٹ بن جائے، پوری دنیا میں ایک موومنٹ بن جائے، کوشش ہو رہی ہے. اور کل سے انشاءاللہ امید ہے کہ پوری دنیا کے اندر ان کے لیے مظاہرے شروع ہو رہے ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ آج حالات حاضرہ میں اس شخصیت کے بارے میں بات کریں. دیکھیں، نائجیریا افریقی دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک ہے. افریقی دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک ہے. 8 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں، 8 کروڑ سے زیادہ، بڑی بات ہوتی ہے. اور یہاں پر اس شخصیت نے جو بقول ان کے اپنے جو خود انہوں نے بات کی ہے، ابراہیم زکزکی 56-57 سال کے اس وقت یا 58 سال کے اس وقت عمر ہے ان کی، کہا کہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا میں، ایک امریکن یونیورسٹی میں، امید ہے کہ یہی جنوبی افریقہ اسی جگہ پر کسی امریکن یونیورسٹی میں پڑھتے ہوں گے، کہا کہ امریکن یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، بات ہے 81-82 کی، کہ وہاں پر مجھے جو امریکن میرا پروفیسر تھا، اس نے جس سے میں اکنامکس پڑھ رہا تھا، اکنامکس میں ماسٹرز کے لیے گئے ہوئے تھے، کہا کہ جس سے میں ماسٹرز اکنامکس پڑھا رہا تھا، اس نے کہا کہ دنیا کے اقتصادی نظام تو فیل ہو گئے، نہ کیپٹلزم اقتصادی نظام دے سکا اور نہ ہی سوشلزم. اس زمانے میں یہ دو ہی تھے بھائی، کیپٹلزم تھا، سوشلزم تھا، تیسرا تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا. کہا کہ یہ دو ہی نظام تھے جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ دنیا کے سارے مسائل حل کر لیں گے، حکومتی نظام دیں گے، تعلیمی نظام دیں گے، معاشرتی نظام دیں گے اور اس طرح سے اقتصادی نظام دیں گے. تو کہا کہ دونوں نظام فیل ہو گئے. کون کہہ رہا ہے؟ پروفیسر امریکن کس کو کہہ رہا ہے؟ اپنے اسٹوڈنٹس کو جس میں بیٹھا ہوا ہے یہ بھی ابراہیم زکزکی. کہا کہ یہ جملہ کہنے کے بعد اگلا جملہ اس نے یہ کہا کہ لیکن ایک جگہ سے ایک نئی آواز آنا شروع ہوئی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ آیا ان کے پاس، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ سارے نظام ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ آیا ان کے پاس کوئی نظام ہے یا نہیں. تو میں نے پوچھا، صرف میں نے، کہ وہ کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ اگر امریکہ بھی فیل ہو گیا اور رشیا بھی فیل ہو گیا، یعنی کیپٹلزم بھی فیل ہو گیا، سوشلزم بھی فیل ہو گیا، تو یہ آواز کہاں سے آئی؟ کہا کہ یہ ایران ہے ایک اسلامی ملک، وہاں پر ایک انقلاب آیا ہے اور وہاں پر ایک شخصیت ہے خمینی، کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو انشاءاللہ اسلام کا اقتصادی نظام پیش کریں گے کہ جس کے فیل ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. اور یہ امام خمینی کا دعویٰ تھا. تعلیمی نظام کی بات بھی کی تھی، اسی طرح سے معاشرتی نظام کی بات بھی کی تھی، اجتماعی نظام کی بات بھی کی تھی، اور الحمدللہ حکومتی نظام کی بات کی تھی، دفاعی نظام کی بات کی تھی. جو بھی نظام آپ کو معلوم انشاءاللہ نہیں ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کو چلانے کے لیے 140 نظام، امریکہ سب سے بڑا جو 140 نظاموں پر مشتمل ہے، ان 140 نظاموں کو تھیوری دینی پڑتی ہے نا، تھیوری. اب آپ یا تو پروفیسر اور دانشور انگریز اٹھا اٹھا کے جو ہمارے استعمال ہوتے ہیں ان کی تھیوریز آتی ہیں، تعلیمی نظام سے لے کے اور چھوٹے چھوٹے گٹر کے نظام تک سارے 140 نظام ہیں، یا آپ اسلام کی اس یہاں پر نگاہ لے کر آئیں. اب ان کا امام خمینی کا دعویٰ تھا ہم سارے نظاموں کو اسلامی تھیوریز دیں گے. الگ بات ہے کہ خمینی کو کام نہیں کرنے دیا، خمینی بہت شکن ہوگا، بس انقلاب کافی ہے، اب اس سے آگے نہ بڑھیں آپ. امام خمینی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انقلاب کے فوراً بعد 2 سال تک ایران کی ساری یونیورسٹیز اور ادارے بند رکھے امام خمینی نے. انقلاب کے 2 سال تک، انقلاب 79 میں آیا، 81 تک بند رہے ہیں، 81 کے اینڈ تک. لیکن جب جنگ صدام نے 80-81 کی شروع میں، 81 کے آغاز میں جب صدام نے جنگ مسلط کی تو پھر ساری توجہات ہٹ گئیں ادھر. پھر لوگوں نے کہا آغا بس کریں، کھولیں یونیورسٹیز ورنہ ہم جاہل رہ جائیں گے. امام کہتے تھے کہ اگر ہم نے جیسے ایک انقلاب برپا کر کے حکومتی نظام پیش کیا ہے، اگر اس انقلاب نے تعلیمی نظام پیش نہیں کیا، تو امام خمینی نے فرمایا تھا کہ یہی یونیورسٹیز تھوڑی عرصے کے بعد دوبارہ اس انقلاب کے خلاف ایک انقلاب لے کر آئیں گی. یہ بات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا مسلط تسلط ہے. اگر ان کے ہاتھ میں تعلیمی نظام ہے تو بس اس کا مطلب ہے کہ سمجھ جائیں کہ ہر وقت ایک اور انقلاب اسی اصل انقلاب کے خلاف آ جائے گا. خمینی بت شکن نے 2 سال ادارے بند رکھے اپنے ملک کے، لیکن بہرحال جنگ مسلط کی اسی لے گئی. خوب، یہ بات میں آپ سے کیوں کر رہا ہوں کہ زکزکی کو جب یہ جملہ سننے کو ملا، ابراہیم زکزکی 22-23 سال جوان، جب اسے جملہ یہ سنا کہ بھائی اس طرح کی ایک شخصیت جو کہہ رہی ہے کہ ہم ایک نظام دیں گے، یہ صاحب یونیورسٹی چھوڑ کے، کیا لگن ہوتی ہے بھائی، کاش ایسی لگن ہمیں بھی ہو. ہمیں پتہ چلے گا یار ایک شخصیت ہے فلاں جگہ پہ عرفانی، ہم بھی اس کی طرف رغبت رکھیں کہ یار ہم بھی جا کے سن سے سنیں کیا ہوتا ہے. ہمیں پتہ چلے اخلاقی شخصیت ہے کوئی، ہمیں پتہ چلے کہ کوئی، یعنی اسی طرح کے موضوعات کے اوپر، تو ہمیں بھی یہ رغبت ہونی چاہیے. بہرحال ہم بہت ہی بحث ہوتے چلے جا رہے ہیں. ابراہیم زکزکی مسلمان ہے، سادہ مسلمان ہے، امریکی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے. کسی نے کہا خمینی بت شکن کے پاس اس طرح کا کوئی اقتصادی نظام ہے، بھائی صاحب چھوڑ چھاڑ کے آ گیا ایران. امام خمینی سے ملاقات ہوئی 1981-82، امام خمینی سے ان کی ملاقات ہوئی اور اس کے بعد ان کی سمجھ میں آ گئی کہ بھائی شخصیت تو یہی ہے. شیعہ ہو گئے، پیدائشی شیعہ نہیں ہے، پیدائشی شیعہ نہیں ہے، افریقی ہیں، مسلمان ہیں، شیعہ ہو گئے، چند سال قم میں لگائے، چند سال قم میں لگائے، واپس چلے گئے اپنے ملک نائجیریا، خاموشی سے کام کا آغاز کیا 2014 میں یا 15 میں، متاثر ہو گئے اس بہت بڑے ایونٹ سے کہ جس کو آپ اربعین کہتے ہیں، اس سے متاثر ہوئے اور کہا کہ ہم بھی اربعین کو منائیں گے. 22-23 سال ہو چکے تھے تبلیغات کا کام کرتے ہوئے اپنے ملک میں، نائجیریا میں 22-23 سال ہو چکے تھے اپنے ملک میں کام کرتے ہوئے، پہلی مرتبہ اپنی طاقت کا اظہار کر دیا، اپنی طاقت کا اظہار کر دیا. بھائی کہ ان کی عزاداری ہمارے ٹیلی ویژن پہ، ایرانی ٹیلی ویژن کے اوپر تقریباً کوئی 2001-2002 سے آنا شروع ہو گئی تھی، کہ جو اس ملک کی عزاداری تھی، بیچاروں کو ماتم کرنا نہیں آتا تھا، شیعہ ہو رہے ہیں دھڑا دھڑ، نائجیریا کے لوگ افریق ان کے ہاتھوں شیعہ ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں بھی صحیح تعداد کا علم نہیں ہو رہا کتنے لوگ شیعہ ہو رہے ہیں، کیا ہو رہے ہیں. ان کی عزاداری ایران کی ٹی وی پر آ رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ نائجیریا میں کالے ہیں بیچارے، ماتم کرنا نہیں ہوتا، لائنوں میں کھڑے ہوئے، کبھی لبنان کے جیسا ماتم کر رہے ہیں، کبھی عراق کے جیسا ماتم کر رہے ہیں، کبھی پاکستانی جیسا ماتم کر رہے ہیں، انہیں بھی نہیں پتا کہ ماتم کرتے کیسے، لیکن شیعہ ہو چکے ہیں. اور انہوں نے متاثر ہونے کے بعد کہا کہ ہم بھی اس عزاداری جو اربعین کی ہے کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں. اور انہوں نے ایک چین بنائی، چین، انسانی ہاتھوں کی چین بنائی 26 شہروں میں، نائجیریا کے 26 شہروں میں انہوں نے 26 شہروں کو انسانی چین کے ذریعے سے ملایا. بات سمجھ آئی آپ کی؟ کیا کہا میں نے؟ 26 شہروں کو انسانی ہاتھ پکڑ کے 26 شہروں کو آپس میں ملایا اربعین کی یاد میں. تو دشمن نے کہا کہ اس ملک میں 1 کروڑ سے زیادہ شیعہ ہو چکے ہیں. کتنے؟ پیدائشی شیعہ نہیں ہے، سید نہیں ہے، ابا اجداد سے علم نہیں ملا ہوا، ابا اجداد سے علم نہیں ملا ہوا، اہل بیت کے فرامین کو کچھ اس طرح سے پڑھ لیا. اور یہ اہل بیت فرما چکے کہ کچھ نہ کرو، صرف ہمارے فرمان کو صحیح طرح منتقل کرو. آپ کو معلوم ہے اہل بیت کا اپنا فرمان، کچھ نہ کرو، ہمارے فرمان کو صحیح طرح منتقل کرو، سوائے پتھر دل، جس کے دل میں، یعنی جس کے سینے میں دل کے بجائے پتھر ہوگا، سوائے اس کے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ہمارے کلام سے متاثر نہ ہو. صحیح کہہ رہے ہیں، جو بات ہے وہ فطری ہے. جو بات ہے وہ فطری ہے، اتنی فطری ہے کہ انسان کو اندر سے اپیل کرے ہی کی کرے گی، بات تو پہنچائیں، صحیح طرح منتقل تو کریں. اس سے پوچھا، کافی انٹرویوز موجود ہیں اس کے، کہ تم نے یار کیا کیا؟ اس نے کچھ نہیں کیا، جو میں نے پڑھا تھا اہل بیت کا علم، بس وہی اہل بیت کی باتیں منتقل کی. لیکن افریقہ میں اتنا زمینہ تھا کیونکہ وہاں پر ایک طبقاتی نظام تھا جن کو بتایا گیا تھا یار تم ہو ہی ہمیشہ پست، تم ہو ہی نیچے، انگریز اوپر ہے، تم غلام ہو، وہ حکمران ہے، تم ہمیں ایسے ہی رہو گے، وہ ہمیشہ ویسے رہیں گے. یعنی اس طرح کی بات. جب ہم نے کہا کہ بھائی ایک دین، مذہب، فرقہ موجود ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، سب برابر ہیں، ہم برابر ہیں، انسان سارے برابر ہیں، نہ خون کا فرق ہے، نہ رنگ کا فرق ہے، نہ چہروں کا فرق ہے، کسی چیز کا فرق نہیں، سب برابر ہیں. اہل بیت علیہم السلام فرماتے ہیں، صحابی ہیں، جون ہیں، یعنی اس نے میں نے صرف یہی باتیں کی ہیں کہ جون کو بھی وہی ویلیو حاصل ہے بھائی کہ جو حبیب نے مظاہر کو حاصل ہے. بہت بڑی بات ہے کہ کربلا کے اندر جون اور حبیب نے مظاہر کا خون ایک ہی جیسا ہے، کوئی فرق نہیں ہے. آپ کیا 72 کے ان شہدا میں سے فرق کرتے؟ نہیں کرتے. کہا میں نے یہی ساری باتیں کی، لیکن زمینہ اتنا فراہم تھا، ظلم اتنا تھا افریقہ میں کہ لوگوں نے کہا کہ یار یہ فرقہ، یہ مذہب، یہ ہمیں عزت دلا سکتا ہے. 1 کروڑ آدمی دشمن نے کہا، لیکن انہوں نے پھر بھی نہیں کھولا. آخر میں ابھی جب قدس کے جلسے میں 2012-13 قدس کا جلسہ ہو رہا ہے، قدس کا پروگرام ہو رہا ہے بیت المقدس کی یاد میں، وہی جمعۃ الوداع، اس پر آ کے نائجیریا کی فوج نے حملہ کر دیا اور اس میں ان کے 3 جوان بیٹے شہید ہو گئے، 3 جوان بیٹے ایک شخصیت کے شہید ہو گئے 2012. اور اس کے بعد پھر یہ 2015-16 میں 28 سفر کی مجلس ہو رہی ہے، 28 سفر کی، اسی اربعین کے بعد، وہی اربعین جو انہوں نے چین بنائی تھی، اس کے بعد یہ 28 سفر کے مجلس پڑھ رہے ہیں، ممبر کے اوپر بیٹھے ہوئے، نائجیرین فوج داخل ہوتی ہے اور ان پر حملہ کر دیتی ہے، سینکڑوں لوگ شہید ہو جاتے ہیں اس ایک مجلس کے اندر، سینکڑوں لوگ، اس میں ان کو کئی گولیاں لگتی ہیں پورے جسم کے اوپر. اس کے بعد 3 بیٹے یہاں شہید ہو جاتے ہیں، یعنی 3 پہلے شہید ہوئے، 3 یہاں شہید ہو گئے، 6 بیٹے شہید، 1 بیٹا بچایا ہے، صرف 1 بیٹا، 6 بیٹے شہید ہو گئے. یہاں تک رکا نہیں ہے، پولیس گھر میں داخل ہوتی ہے، گھر میں داخل ہونے کے بعد ان کی بیوی کے اوپر اور خواتین کی مجلس پر حملہ کر دیتی ہے، انہیں بھی گولیاں لگتی ہیں. اور پھر یہاں رکتے نہیں ہیں، زندہ ہیں وہ، گھسیٹتے بھی ان دونوں کو لے گئے، بیگم کو بھی لے گئے اور ان کو بھی لے گئے، اور ابھی تک ہمیں نہیں معلوم کہ کہاں رکھا گیا. 4 سال مکمل ہو رہے ہیں. اب ان کا بیٹے نے کیا کہا، کہ جنہوں نے بتایا ہے یا جنہوں نے دیکھ لیا یا ڈاکٹر جو جا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی تدریجی موت کی طرف جا رہے ہیں. یہ بات اب نکلی ہے کہ تدریجی موت کی طرف جا رہے ہیں, یعنی ان کو ایک دم نہیں مارا, کیونکہ بھائی 1.5 کروڑ آدمی آج کا دن اور کل کا دن جو گزرا ہے نائجیریا میں, پورے نائجیریا میں مظاہرے تھے, پورے نائجیریا میں مظاہرے ہو رہے تھے اور عوام کے اوپر ڈائریکٹ فائرنگ ہو رہی ہے. نائجیریا کے اندر نائجیرین فوج ڈائریکٹ فائرنگ کر رہی ہے, جبکہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے امنیت کا پیغام دیا ہے, اس نے کبھی بھی ابھی تک وہاں کے لوگوں کو منع کیا ہوا ہے کہ اسلحہ نہیں اٹھانا ہے, کبھی بھی اسلحے کے ذریعے سے نہیں اپنے دین کو پھیلانا ہے, اسلحہ نہیں اٹھاؤ, گولیاں کھا رہو کھاتے رہو, تمہاری یہ مظلومیت ہی تمہیں پورے افریقہ میں کامیاب کر دے گی. اور یقین اس کا ایمان ہے اس بات پہ. زکزکی کے بیانات بہت واضح ہیں, انشاءاللہ اگر آپ کو موقع ملے ضرور ان کی تقریریں سنیں. وہ پہلے سے کہہ رہے تھے کہ نہیں اٹھانا اسلحہ, ہم نے تو ابھی تک جس طرح سے اہل بیت کے پیغام کو پہنچایا لوگوں نے قبول کر لیا اور آئندہ بھی قبول کریں گے, اور اس کی وجہ سے آج تک 1.5 کروڑ کی آبادی, بہت بڑی بات ہوتی ہے, 1.5 کروڑ لوگ شیعہ ہیں لیکن وہ ابھی تک اسلحہ نہیں اٹھا رہے نائجیریا کے فوج, جبکہ وہاں پر بوکو حرام جیسی تکفیری طاقت موجود ہے کہ جو باقاعدہ سعودیہ اور تاکہ گورنمنٹ بھی وہاں کی, سعودیہ پیڈ گورنمنٹ ہے, مسلمان حکومت ہے, سعودیہ پیڈ گورنمنٹ ہے, اور انہوں نے طے کر لیا ہے کہ بھائی ہم زکزکی کو برداشت نہیں کریں گے. اور اب یہ بات نہیں ہے کہ وہ زکزکی کو برداشت نہیں کریں گے, انہوں نے طے کیا ہے کہ دنیا کے اندر کہیں بھی اس سے پہلے کہ زکزکی بن جائے, اس لیے میں نے کہا تاجکستان کی قیادت کو جیل میں شہید کر دیا, انہوں نے کہا اب ہم کسی کو زکزکی بننے ہی نہیں دیں گے, کوئی زکزکی بن کے دکھایا ہے, یعنی دنیا ابھی اس طرف جا رہی ہے, دشمن اب اس طرف جا رہا ہے. بہرحال خدا کا کرنا یہ ہوا کہ دشمن کو تو آپ نے 7-8 سالوں میں 10 سالوں میں اس نے اپنی ہی بنی ہوئی, اپنے ہی بنے ہوئے یا اپنے ہی بنائی ہوئی سازشیں اور پروگرام اور جال تھے جس میں وہ خود الجھ کر آ گیا تھا. 10 سال گزشتہ 10 سال وہ تشیع سے اس طرح ٹکرایا ہوا تھا, شام, عراق, بحرین, یمن, ایران, لبنان, فلسطین, سب پتہ آپ کو, مشرق وسطی کے سارے ممالک اس طرح سے ٹکرایا ہوا تھا کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ الحمدللہ ہوا کیا ہے, الحمدللہ ہوا کیا ہے. آپ اس زمانے میں, نادان دوستوں کی تو کمی نہیں ہے, لیکن آپ اس زمانے میں دیکھیں کسے کہتے ہیں فقیہ کی طاقت, بڑی چھوٹی سی بات ہے, مومنین کے لیے بہت آسان ہے اس کو سمجھنا. آپ سمجھیں کسے کہتے ہیں فقیہ کی طاقت. ابھی یہ زکزکی وہ نہیں ہے کہ جو معصوم کے آرڈر پہ چل رہا ہے, پتہ ہے آپ کو ابھی معصوم نہیں ہے, معصوم تو پڑتا غیبت میں, ابھی تو یہ صرف فقیہ کے کہنے پہ چل رہا ہے. یا حشد الشعبی جو عراق کے اندر بننے کے بعد داعش کو تباہ کر دیتی ہے, اب یہ معصوم نہیں ہے جو ان کی قیادت کر رہے ہیں, ابھی صرف ان کی قیادت نائب امام کر رہے ہیں, فقیہ کر رہے ہیں. یا جو کچھ یمن کے اندر جو قیادت اس وقت الحمدللہ عبد الملک حوثی کی صورت میں ہے کہ جو 4-4.5 سال مکمل ہو رہے ہیں, اور سعودی عربیہ دنیا کا سارا اسلحہ, طاقت, سیٹلائٹ سسٹم, فوجیں, پتہ ہے آپ کو کہ فوجیں باہر کی ہیں, 40 ملکوں کا اتحاد بنایا ہوا ہے, آپ کے جنرل صاحب جی ہیں اس کی قیادت کر رہے ہیں, ان سب کے باوجود وہ یمن پہ قابض نہیں ہو پا رہا ہے. اب اس یمن کی قیادت کون کر رہا ہے؟ ابھی فقیہ کی بات ہو رہی ہے صرف, یعنی آپ فقیہ کی طاقت دیکھیں کیا ہے اس وقت. انشاءاللہ اگر یہ اتنے سمجھدار ہو گئے جیسے کہ ہو رہے ہیں کہ جیسے انشاءاللہ امام آئیں اور یہ امام کے کہنے پر چلیں, تو پھر آپ سوچیں طاقت کیا ہوگی. یہ ابھی کی طاقت سے نہیں گھبرا رہے, یہ اس طاقت سے گھبرا رہے ہیں جو ہونے والا ہے. انہیں یقین ہو چلا ہے, انہیں یقین ہو چلا ہے کہ بھائی دنیا ہمارے ہاتھ سے گئی, سر گئی دنیا کے ہاتھ سے. آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں, بہت زحمت دی آپ لوگوں کو. دیکھیں اگر صرف 15-20 سال پہلے آپ چلے جائیں نا, آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ امریکہ, یہ روس, یہ جرمنی, یہ فرانس, یہ برطانیہ, یہ اسرائیل, 6-7 بڑی طاقتیں, روس بھی شامل تھا, یہ کسی ملک پہ قبضہ کرنے کے لیے, کسی ملک کی حکومت کو تبدیل کرنے کے لیے, کسی ملک کے پانی کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے, پانی یعنی پورے پورے سمندر پہ قبضہ کر لیا کرتے تھے, کہتے تھے فارغ جاؤ, ارے بھائی یہ تو میرے بارڈر کا سمندر ہے, 26 کلومیٹر مجھے حق دیا ہوا ہے, یونائٹڈ نیشن میں لکھا ہوا ہے جس ملک کی سرزمین سے سمندر لگتا ہو 26 کلومیٹر اس کا حق ہوتا ہے. کہا ہوگا, یونائٹڈ نیشن میں لکھا ہوگا, چلو اٹھاؤ یہاں سے جہاز باز, اٹھاؤ اپنے سارے, ابھی سارا سمندر ہمارے پاس ہے, اٹھاؤ اپنے یہاں سے ساری, یہ ہمارا زمین ہمارے پاس ہے, اٹھاؤ یہ جزیرے سارے ہمارے پاس ہیں. بھائی جان 20 سال پہلے تک یہ طاقتیں کسی سے پوچھا نہیں کرتی تھیں اگر کسی جگہ پہ مسلط ہونا چاہتی ہیں. اور یہ 2003 میں اور 2001 میں بھی آپ نے دیکھا, افغانستان کے اوپر حملہ کیا امریکہ نے, کسی سے پوچھا ہے کہ بھائی امریکہ افغانستان کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں؟ پوچھا ہے کسی سے؟ کوئی نہیں. یا امریکہ نے حملہ کر دیا عراق کے اوپر صدام 2003, کسی سے پوچھا تھا کیا حملہ کرنا چاہتے ہیں؟ شام کے اوپر بڑے سوچ رہے تھے کہ اب یعنی چلو عراق تو ایک مشکل موضوع ہے, اتنا بڑا ملک ہے, 2.5 کروڑ کی آبادی ہے, 3 کروڑ کے قریب اس کی آبادی ہے, وہ ایک ذرا مشکل ہے, بڑا بھی ہے اور جنگجو بھی ہیں اور اسلحہ بھی ہے اور ریگستان بھی ہے اور بڑی مشکلات ہیں, تو وہ تو ایک بڑا ٹارگیٹ تھا. لیکن یہ شام تو بالکل پلیٹ میں رکھ کے ٹارگیٹ ملا تھا نا یار, یہ تو کچھ بھی نہیں تھا. ٹائم دیا تھا یمن کے لیے ایک مہینے کا, اور سعودی عرب عراق کے لیے ایک مہینے کا, ایک مہینے کے اندر پورا قبضہ کر لیں گے, یمن کو بھی کہتے ایک مہینے پورا قبضہ کر لیں گے, شام کا مہینہ نہیں کہا تھا. کہا تھا شام کوئی ملک تھوڑی ہے, وہاں تو ہم جائیں گے اور ہمارا قبضہ ہو جائے گا, یعنی ٹائم بھی نہیں دے رہے تھے. کوئی پوچھ رہا تھا کتنے دن لگیں گے بتائیے تو شام کے مسائل حل کرنے میں, کہا نہیں شام تو ہم جائیں گے مسئلہ ہو جائے گا. 7 سال مکمل 8واں سال مکمل ہو رہا ہے شام چھوڑیں آپ, ان کے ہاتھ میں ہے کوئی ایک جگہ ابھی التماس کر رہے ہیں, جو آخری بات میں کہہ رہا تھا, اپنی طاقت دیکھیے گا آپ, کہ ابھی ایک ادلب جو جگہ ان کے پاس رہ گئی ہے کہ جہاں پر انہوں نے سارے دہشت گرد جمع کیے ہوئے ہیں, سارے دہشت گرد ادلب میں جمع ہیں. ادلب جو ہے وہ ایک علاقہ ہے جو بڑا ایک صوبہ ہے اس کا, شام کا. اس کے لیے ترکی کو کہا کہ جاؤ رشیا سے کہو, ترکی کو کہا, یعنی امریکہ نے, سعودی عربیہ نے, اسرائیل نے, ترکی کو کہا, ترکی کو کہ تم جاؤ جا کے بات کرو روس سے کہ بھائی روس ٹائم لے لے ایران سے کہ کچھ عرصہ ان کو یہیں پر رہنے دیں, ان پر حملہ نہ کریں, ہم سوچ رہے ہیں کہ ان کا کیا کرنا ہے. اور بشار کو بھجوایا پیغام ایران کے ذریعے سے کہ اگر ہو سکے نا تو اس ادلب کو آزاد علاقہ رہنے دو, بقیہ سب پر ہم تمہیں مسلط کروا دیں گے, بقیہ سارا علاقہ بشار کو واپس, صرف یہ علاقہ ادلب ان میں دہشت گردوں کو رہنے, ان کو دہشت گرد نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں جو آزادی پسند گروہ آئے ہوئے ہیں, جو آزادی حاصل کرنے والے گروہ ہیں, ان کو یہاں پر رہنے دو ادلب میں. درخواست کر رہے ہیں درخواست, آپ کو اپنی طاقت کا اندازہ ہونا چاہیے. خوب اب اس طاقت کو توڑے کیسے, طاقت تو بن گئی, فقی کے ماننے والوں کی طاقت بن چکی ہے سر. آپ فقی کو مانیں نہ مانیں, آپ مجتہد کو مانیں یا نہ مانیں, آپ توضیع المسائل پہ عمل کریں یا نہ کریں, آپ ولایت فقی کو سمجھیں یا نہ سمجھیں, یہ اس وقت سب سے بڑی طاقت ہے کہ جس کے آگے امریکہ کو جھکنا پڑے گا, جھکے گا. دیکھیں ٹرمپ نے ایک طرفہ پھاڑ دیا, مذاکرات ہوئے 11 سال چلتے رہے, یونائٹڈ نیشن سے شروع ہوئے تھے, سلامتی کونسل تک پہنچے تھے, سیکورٹی کونسل کہتے ہیں, وہاں سے پھر یہ یورپی یونین تک پہنچے تھے, پھر یہ نیٹو ویٹو پاور تک آ گئے تھے 5+1, اور پھر آہستہ آہستہ 11 سال کا سفر طے کر کے کہا کہ بھائی ہم سب راضی ہیں, تم کسی طرح امریکہ کو راضی کر لو, اور پھر 1-to-1 امریکہ سے آپ کے مذاکرات شروع ہوئے. یاد ہے نا آپ کو ساری باتیں, میرا خیال ہے یاد ہونی چاہیے کہ ہم اس طرح سے 11 سال کے سفر طے کر کے آئے تھے. اور ٹرمپ نے جیسے ہی کامیاب ہوا اس نے کہا میں نہیں مانتا, اور اس نے پھاڑ دیا. بھائی کہ وہ سب سے زیادہ ہمارے لیے بھی مضر تھا, وہ بہت اچھا نہیں تھا کہ ہم اٹامک انرجی سے پیچھے آ گئے تھے ہماری گورنمنٹ ایران کی, لیکن چلیں اس کے باوجود بھی کہ وہ ہمارے لیے بہت مضر تھا, لیکن کیونکہ اس میں ہم نے اپنی چیزیں منوائی تھیں اور ہم نے ایک میز پہ اپنے سامنے لا کے بٹھا دیا تھا, ٹرمپ کو بہت برا لگا. انہوں نے کہا ایک طرفہ پھاڑ دیتا ہوں میں, پھاڑ دیا. اور اس پھاڑنے سے لے کر آج تک اس نے اتنا پریشر بنایا نا ایران کے اوپر کہ کسی طرح سے ایک فون کر لو مجھے, ایک فون. اور جب اسے دیکھا نا فون نہیں کر رہے, ایک فون کر لو, ظریف کر لے, روحانی کر لے, کوئی چھوٹا آدمی کر لے, کوئی بڑا آدمی کر لے, ایک فون کر لو کہ بھائی ہم دوبارہ چاہتے ہیں مذاکرات کی میز پر آ جائیں. دیکھا رہبر نے منع کر دیا, رہبر نے کہا نہ جنگ, اور نہ ہی جنگ ہونی ہے نہ ہی مذاکرات ہونے. جب رہبر نے منع کر دیا, جاپان کا وزیر اعظم بھیج دیا 40 سال کے بعد انقلاب آئے ہوئے 40 سال ہو رہے ہیں, پہلی مرتبہ جاپان کا اتنا ہائی آفیشل یعنی وزیر اعظم ایران آ گیا. اور وہ اس بنیاد پہ آیا تھا کہ رہبر یا یہ ایرانی جب دیکھیں گے کہ بھائی جاپان کا وزیر اعظم آیا ہے تو عزت اس کی رکھنے کے لیے, اس کو خوش کرنے کے لیے کہیں گے اچھا چلو تم آئے ہو تو لاؤ, پھر تم آئے ہو تو لاؤ پھر بات کر لیتے ہیں. رہبر نے شروع یہاں سے کیا کہ میں اس کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ اس سے بات کروں یا اس کی بات کا جواب دوں. وہ بیچارہ لیٹر چھپا کے اپنے نیچے اور واپس لے گیا جو ٹرمپ کا لیٹر لے کر آیا تھا. آپ اپنی طاقت کو دیکھیں, اگر آپ کی طاقت سمجھ میں ہوگی نا, آ گئی نا بھائی, تو اب جو پاکستان میں ہو رہا ہے ان کو بہت آسانی سمجھ لینا چاہیے آپ کو کہ اصل میں اب پاکستان میں اس طاقت کو توڑنا ہے, اس طاقت کو توڑنا ہے. ولایت کے نام پہ آپ نے طاقت حاصل کی ہے نا, یا آپ پر الزام لگا دیں گے آپ ولایت کو نہیں مانتے, اور یہ پاکستان کا پروپیگنڈا ہے, یہ وہ پروپیگنڈا ہے بھائی کہ جس کے لیے جناب زینب ساتھ گئی ہیں امام حسین علیہ السلام کے, اور یہ وہ پروپیگنڈا ہے جس کے لیے بی بی معصومہ قم نکلی ہیں مدینہ چھوڑ کے اور شہادت ملی ہے ان کو, یہ وہ پروپیگنڈا ہے کہ ولایت کے نام پر ہی ان کو ٹکرا دو. ان سے کہو وہ یا علی مدد نہیں کہتا. دیکھیں نا یہ ساری باتیں آپ کو یاد ہونی چاہیے. وہ یا علی شہید عارف حسین الحسینی پارا چنار کا سید, پارا چنار کا سید, پارا چنار کا سید شہید عارف حسین الحسینی. پارا چنار کا شیعہ تو بھائی پورے پاکستان کا سب سے زیادہ عقیدے والا شیعہ ہے, سب سے زیادہ غیرت مند شیعہ ہے. وہ امام علی اور حضرت عباس علیہ السلام کی محبت آپ نکال نہیں سکتے, وہ تو مذاق برداشت نہیں کرتا ان دو شخصیات کے اوپر. آپ اس پٹھان کو یہ کہہ کے کہ یہ پارا چنار کا ہے, آپ یہ کہہ کے کہ یہ مولوی ہے, آپ کہہ کے کہ یہ تو پتہ نہیں کیا ہے, یا علی مدد کا منکر ہے. دیکھیں نا کس طرح سے ایک شخصیت کو. وہ بیچارے ان سے پوچھا 1997 میں, ایک سال پہلے شہادت سے جب ان سے پوچھا گیا, اسی طرح کے کچھ لوگ جمع ہو گئے اکابرین پاکستان میں جو لیڈرشپ ہوتی ہے نا, وہ جمع ہو گئی. آغا صاحب آپ بتائیں آپ نے 3 سال میں کیا کیا. الحمدللہ عموماً یہ سوال وہ کرتا ہے جو کچھ نہیں کرتا. یاد رکھیے گا آپ, جو پاکستان میں کچھ نہیں کر رہا ہوتا نا وہ یہ سوال کر رہا ہوتا ہے. اگر وہ بیچارہ خود کر رہا ہو نا پھر وہ سوال نہیں کرتا. جو کر رہا ہوتا ہے نا کچھ وہ سوال نہیں کرتا, وہ کام کر رہا ہوتا ہے, اس کو پتا تو کون کا کام کر رہا ہے. جو نہیں کر رہا ہو تو ان کو سوال کرنا ہوتا ہے. ہاں آغا صاحب بتائیں آپ نے 3 سال آپ کے پاس ہے پاکستان کی شیعت کی قیادت, آپ نے کیا کیا. شہید نے فرمایا کہ میں نے 3 سال میں تو ابھی ثابت کیا ہے کہ بھائی میں بھی شیعہ ہوں اور میں بھی یا علی مدد کا ماننے والا ہوں. یہ اس مظلوم انسان نے جواب دیا تھا اس شخصیت نے. بہرحال ہم نے اس شخصیت کی قدر نہیں کی اور وہ اللہ نے اپنی اس نعمت کو ہم سے اٹھا لیا. جب ہم دوبارہ, اب خدا نہیں دے گا نا, پتہ نا آپ کو, خدا پہلی مرتبہ جب بھی نعمت دیتا ہے نا وہ آپ کے مانگے بگاڑ دیتا ہے, ایسا ہے یا نہیں ہے؟ پتہ ہے آپ کو یہ بات, آپ سارے کے سارے پیدا ہوئے ہیں اللہ سے پوچھ کے ہوئے ہیں, اللہ سے مانگی تھی آپ نے پیدائش, ہاں یا نا؟ نہیں مانگی تھی نا, اللہ نے پھر بھی آپ کو پیدا کر دیا. یہ پہلی مرتبہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ اللہ جو پہلی نعمت دیتا ہے نا بھائی وہ بغیر پوچھے دیتا ہے. لیکن پھر جب ایک بار وہ نعمت ضائع کر دو نا, اس کے بعد جب مانگتے ہو تو پھر اب اللہ ایسے نہیں دیتا ہے. کہتا ہے اب اپنے آپ کی اپنی قابلیت ثابت کرو, اگلی نعمت کے لیے اپنی قابلیت ثابت کرو. ہمیں 11 نعمتیں ملیں, ہم نے قابلیت ثابت نہیں کی. 12ویں نعمت اللہ نے ہم سے اٹھا لی, کہا کہ اپنی قابلیت ثابت کرو. یہ وقت قابلیت ثابت کرنے کا ہے. جب آپ مسلم نے عقیل کی, مسلم نے عقیل کو جانتے ہیں آپ لوگ, ہاں یا نا؟ مسلم نے عقیل کو جانتے ہیں, مسلم کو جانتے ہیں, مسلم ابن عقیل. جب وہ کوفے پہنچے نا تو یہی نعرہ جو آج لگ رہا ہے نا وہ یہی تھا کہ ہم کسی نائب امام کو نہیں مانتے, امام حسین خود آئیں گے تو ہم جائیں گے. بالکل یہی بات. لوگوں نے اس مسلم کو تنہا چھوڑا تھا, کربلا برپا ہوئی تھی. اگر ہماری سمجھ باتیں نہیں آئیں نا تو ہم پھر اپنے ہاتھ سے کربلا بنائیں گے. ہم خود وہ نیزے اور وہ چھرے اور وہ خنجر اور وہ تیر ہم ہی مار رہے ہوں گے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ بہت شعور کے ساتھ, لیکن یہ بھی نہیں کرنا کہ جو اس طرح سے مقابلے میں آ رہا ہے اس سے مقابلے میں آ جائیں آپ بھی. لڑنا نہیں ہے, بہت تحمل کرنا ہے, قربانی دے کے کچھ حاصل کرنا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا, یہ بات یاد رکھیے گا میری, یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر آپ نے بچانا ہے نا تو آپ کو قربانی دینی ہوگی. اگر بچانا ہے آپ کو کیا بچانی, تشیع بچانی ہے آپ کو, اسلام بچانا ہے آپ کو, ملک پاکستان بچانا ہے آپ کو. جب بچانا ہے نا تو قربانیاں مانگتے ہیں, یہ سے قربانیاں دینی پڑتی ہیں, قربانیاں لینی نہیں ہوتی ہیں. کبھی بھی کوئی بھی جب کوئی چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے نا اس کے لیے اتنی قربانیاں دینی ہوتی ہیں, نہ کہ قربانیاں لینی ہوتی ہیں. آپ کو یہاں اپنی عزت کی, یہاں پر آپ کو اپنے مال کی, اپنی اولاد کی, اپنی شہرت کی, اپنی ہر چیز کی جب آپ قربانی دیں گے نا, حتیٰ کہ اپنی رضایت. آغا میں کہہ رہا ہوں یہ ایسا ہونا چاہیے, ارے بھائی آپ کون ہیں؟ اہل بیت علیہم السلام نے کبھی اس طرح سے بات نہیں کی ہے. وہ بھی ایک بار کہتے تھے مان لیا مان لیا, نہیں مانا کہتے چلو کوئی مسئلہ نہیں کبھی اور مان لو گے. آگے کے لیے قدم اٹھا لیے. نہیں بندے سے رابطہ خراب نہیں کرنا ہے. اگر انشاءاللہ کبھی بھی آپ کا اس طرح سے ولی فقی کے موضوع پر, اجتہاد کے موضوع پہ, فقی کے موضوع پہ یا کسی اور اس طرح کے موضوعات پہ کہ جو ہمارے مسلمات ہیں, اگر کہیں بحث و مباحثہ بھی ہو رہا ہے بھائی, بہت احتیاط سے, بہت احتیاط سے اپنے مقابل میں کھڑا نہ کریں. انشاءاللہ محبت سے, بہت محبت سے جذب کریں اور انشاءاللہ اس تحریک کو جس طرح سے اہل بیت علیہم السلام نے آگے بڑھایا ہے آپ بھی اسی طرح سے اس کو آگے بڑھائیں. بہت شکریہ, معذرت, سما کراچی رہی. کہا تو ہمارے دوست نے تھا مختصر, آپ لوگوں کو بٹھانے کے لیے مختصر لفظ استعمال کیا تھا, ورنہ میں نے تو کبھی مختصر بات کی نہیں ہے. انہوں نے آپ کو بٹھانے کے لفظ مختصر استعمال کیا تھا. انشاءاللہ ان کو بھی آپ معاف فرمائیں گے, مجھے بھی معاف فرمائیں گے. انشاءاللہ زندگی رہے تو دوبارہ پھر کسی اور موضوع پر آپ سے مخاطب ہوں گے. درود پڑھ دیں محمد والے.